السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. محترم حاضرین، معزز سامعین، گزشتہ جمعوں سے آپ حضرات مضامین سماعت فرما رہے ہیں، حسن اخلاق اور تقوی، یہ آخرت کا وہ قیمتی سرمایہ ہے کہ جس کی بدولت انشاءاللہ میزان عمل اعمال کو تولے جانے والا ترازو وہ بھاری بھرکم ہو جائے گا اور نجات کی امید ہوگی. اس کے برعکس بد اخلاقی، بدعنوانی، بددیانتی، یہ وہ ناسور ہیں جو ہمارے ایمان کے لیے گھن بن کر روگ لگ جاتے ہیں. صاحب ایمان ہونے کے باوجود بھی انسان اگر بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہو، دیکھنے میں انسان لگتا ہو لیکن اندرونی طور پر وہ سانپ اور بچھو کی طرح ڈنک مارتا ہو، طنز اور طانے اس کی زبان پر آتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں ان چیزوں سے ہمیں روکا ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. اور یہاں خطاب خالصتاً اہل ایمان کو ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو مجھ کو مانتے ہو، جو مجھ پر ایمان لائے ہو. ایمان والوں کو خطاب کر کے پھر اللہ پاک نے آگے ہدایات دی ہیں کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، اور فرمایا کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد مت کرو. اسی طریقے سے فرمایا کہ ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی مت کرو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت لگے رہا کرو، اور اسی طرح فرمایا کہ غیبت مت کیا کرو. غیبت یہ وہ برائی ہے کہ جیسا کہ انسان اپنے کسی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے. اس کے بعد جو آیت مبارکہ ہے، فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اے لوگو، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد سے اور ایک عورت سے. من ذکرین و انسا، ذکر سے مراد ابا آدم علیہ السلام ہے اور مؤنث سے مراد اما حوا علیہ السلام ہے، کہ جو نسل انسانی کی ابتدائی آفرینش ہیں، کہ جن کے ذریعے سے اللہ پاک نے نسل انسانی کو جاری اور ساری فرمایا ہے. انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور پھر ہم نے تم کو مختلف قوموں میں، قبیلوں میں، خاندانوں میں بانٹ دیا. کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو. یہ قوم قبیلوں کے بٹوارے، اطراف عالم کے اندر رنگ و نسل کی اللہ پاک نے جو امتیازات رکھے ہیں، لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، کون عربی ہے، کون عجمی ہے، کون یورپی ہے، کون بنگلہ دیش کا، کون پاکستان کا، کون افغانستان کا، کون ہندوستان کا. ممالک کے اندر اللہ پاک نے بانٹ کے ٹکڑیوں میں، خطوں میں، قبائل میں الگ الگ کر دیے، امتیاز ہو جائے کہ کون کہاں کا رہنے والا، کون کس قبیلے کا ہے، کون کس قوم کا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ ساری کی ساری جو بٹوارے ہیں، تقسیم ہے قوم اور قبیلے کے اعتبار سے، کنبے اور خاندانوں کے اعتبار سے، یہ تو تمہاری شناخت کے لیے ہے. اسی کے ساتھ متصل فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز اور محترم وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو. اب بھلے وہ عرب ہو، عجم ہو، روئے زمین کے کسی بھی خطے کا بسنے والا باشندہ ہو، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، یہ اللہ کا معزز اور محترم بندہ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر ہر چیز سے باخبر ہے. اس آیت مبارکہ میں مساوات کے اس عظیم اصول کو بیان فرما دیا کہ قوم اور قبیلوں کے اندر بانٹنا یہ صرف اس لیے ہے کہ تاکہ تعارف حاصل ہو. اگر ساری ہی نسل انسانی ایک ہی رنگ و نسل کی ہوتی پتہ نہ چلتا کون کہاں کا رہنے والا ہے. افراد کی تقسیم اور ان میں امتیاز نہیں ہو پاتا. رنگ روپ کے اعتبار سے، بول چال کے اعتبار سے قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانی گنواتے ہوئے بتایا واختلاف السنتکم والوانکم، اس رب ذوالجلال نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا ہے کہ تمہاری بولیاں مختلف رکھی ہیں. ہیں انسان، آدم کی اولاد ہیں، اس کے باوجود بھی انسان جس طرح چرند پرند درند کی بولیاں نہیں سمجھتا، اپنی ہی نسل سے تعلق رکھنے والے ایک ہی جنس کے افراد ہیں، انسان کہلاتے ہیں، لیکن ان میں بھی اللہ پاک نے ایسی بے شمار بولیاں رکھی ہیں. فرمایا کہ یہ ہم نے تمہارے درمیان بولیوں کا اختلاف بھی اپنی قدرت کی ایک نشانی بنایا ہے کہ تم ایک جنس کے ہونے کے باوجود ایک قوم کے لوگ دوسری قوم کی بولی نہیں سمجھتے. واختلاف السنتکم والوانکم، تمہارے رنگ روپ شکل و صورت قد کاٹ ہم نے الگ الگ بنائے ہیں، یہ ہماری قدرت کی جیتی جاتی نشانی ہے. تو یہ اللہ پاک نے قوموں کو قبیلوں کو مختلف انداز میں بانٹ دیا اور یہاں بتا دیا کہ عزت اور شرافت کا معیار کسی کی قوم، قبیلہ، خاندان یا وطن نہیں ہے. کیوں؟ تم سب کے سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو اور اللہ نے سب کو ایک ہی چیز سے، ایک ہی نسل سے بنایا ہے. آبا اور اجداد تمہارے ایک ہی ہیں. عزت اور شرافت کا جو معیار ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہیں کا بسنے والا، کہیں کا باشندہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں رکھتا ہوگا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے معزز، محترم، قیمتی بندہ ہے، وفادار بندہ ہے. ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے. حجۃ الوداع کا موقع تھا، اس خطبے میں آپ نے پوری انسانیت کے لیے ضابطے اور اصول بیان کر دیے بھی ترتیب. جب مرحلہ آیا مساوات کے بیان کرنے کا، اس میں یہی آیت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی. فرمایا کہ اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں معزز اور محترم تقوی کا پیکر ہے. پھر آگے تفصیل فرمائی، فرمایا کہ اللہ کے ہاں معیار محبوبیت کا تقوی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تقوی کیا ہے، فرمایا تقوی یہ ہے کہ خاردار جھاڑی دار علاقہ ہو جہاں کانٹے دار جھاڑیاں لگی ہوں اور میں اپنے کپڑے پہن کر وہاں سے مجھے گزرنا ہے، تو جس طرح میں گزرتے وقت اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے، دامن کو بچا کے، سمٹ کر اور بچا کر میں وہاں سے بیچ سے گزروں گا کہ کوئی کانٹا میرے کپڑوں کو نہ چمٹ جائے، یہی تقوی ہے. دنیا کے اندر اطراف سے گناہوں کے کانٹے ہمیں اٹکانے کے لیے ہر طرف سے نکلے ہوئے ہیں. اب ان گناہوں سے بچانا ہے کہ نظروں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، پیٹ کی حفاظت، اپنے دل دماغ کی حفاظت، اپنے اعضاء اور جوارے کی حفاظت، ہر طرف سے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے گناہوں کے ان کانٹوں سے بچتے ہوئے گزرنا، یہی تقوی ہے. تقوی حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے. جب بندے کو اللہ تعالیٰ کا ڈر نصیب ہو جائے، رات کے اندھیرے میں بھی وہ گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، علاقے کے سناٹے کی جگہوں میں بھی وہ گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ وہ ہوا معکم اینما کنتم، وہ ذات ہر وقت تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم موجود ہو. فرمایا کہ اندھیری رات ہو، گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا ہے، کالا کلوٹا پہاڑ ہے، پہاڑ کی چٹان کی تہ کے اندر ایک کالی چیونٹی چلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس چیونٹی کے چلنے کو دیکھتا بھی ہے، اس کے پاؤں سے آنے والی آہٹ کو سنتا بھی ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب جا رہے تھے، ذمہ داری ملی فرعون کو اللہ کا پیغام دینے کی، فکر ہوئی کہ پیچھے بال بچے رہ گئے، نہ جانے ان کا کیا بنے گا. ایک موقع پر اللہ پاک نے اس چیز کا اظہار کرنے کے لیے کہ ہم رازق ہیں، ہم مالک ہیں، ہم خالق ہیں، ہم قادر مطلق ذات ہیں، آپ فکر کیوں کرتے ہیں، حکم ہوا کہ موسیٰ اس پتھر پر ذرا عصا ماریں. مارا، دو ٹکڑے ہوا، ایک پتھر نکلا. فرمایا ایک اور ماریں، مارا، دو ٹکڑے ہوا، एक और पत्थर, तीन दफा मारने पर पत्थर पे पत्थर, पत्थर में पत्थर निकलता गया। जब तीन तह के बाद देखा तो पत्थर जिस तरह अखरोट दो टुकड़े होकर खुलता है तो उसके अंदर खला था, उस पत्थर के अंदर एक बारीक सा छोटा सा नाजुक सा कीड़ा मौजूद था, तीन तह पत्थरों के अंदर। देखकर दंग रह गया कि पत्थर तह बतह, तीन तह के अंदर अल्लाह की मखलूक जिंदा सलामत, और उसके साथ एक छोटी सी हरी पत्ती उगी हुई है जो उस कीड़े की खुराक थी। शशदर रह गया कि या रब तेरी शान निराली है कि तू राजिक जात है, पत्थर की तीन तह के अंदर अपनी नन्नी मुन्नी मासूम मखलूक को तूने जिंदा भी रखा हुआ है और उसकी गिजा का इंतजाम भी किया हुआ है। देखकर जब हैरान हुए, अल्लाह पाक ने फरमाया कि अभी तो सिर्फ आपने देखा है, इसको कान के करीब करके सुने तो सही क्या कहता है। जब कान के करीब किया तो आवाज आ रही थी, वो नाजुक सा कीड़ा मखलूक अल्लाह ताला की हमदो सना बयान कर रहा था, सुभान मन यरानी व यारिफ मकानी, पाक है वो जात जो मुझे जानता है पहचानता है, मेरी जगह को उसने देखा हुआ है, व यारिफुनी वला यंसानी व यरजुकुनी वला यंसानी, हम वक्त वो मुझे रिज़्क फराहम कर रहा है, कभी भी मुझे भूलता नहीं, मुझे भूलकर किसी भी वक्त भूखा मार दे कभी भी मुझे भुलाता नहीं। अकल दंग रह गई कि या रब जब तू अपनी इस मखलूक को पत्थर की तीन तह के अंदर रिज़्क फराहम कर सकता है तो मेरे बाल बच्चों का कफील भी तू ही है, वो राज़िक ज़ात है, अलीम भी है खबीर भी है। फरमाया कि तुम में जो बंदा अल्लाह ताला से डरने वाला होगा, अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, वही अल्लाह के नजदीक मुकर्रम है, मुअज्जज़ है, मोहतरम है, बाइज्जत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील बयान फरमाई, फरमाया कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं, किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर कोई फौकियत हासिल नहीं, सब के सब एक मां बाप की औलाद हैं। फरमाया तुम सब आदम की औलाद हो और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मरतबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, इंसान है खाकी, मिट्टी से पैदा हुआ, मिन्हा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया है, वफीहा नुईदुकुम, इसी में हम तुमको दोबारा लौटाएंगे, वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कयामत का मरहला जब आएगा दूसरा के फिर हम इसी मिट्टी से तुम्हारी कब्र वाली जगह से दोबारा तुमको जिंदा करके उठा देंगे। सारे के सारे बरहना उठेंगे, लिबास पोशाक की नाम और निशान भी नहीं होगा। सबसे पहले जिस हस्ती को लिबास पहनाया जाएगा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना वाले सलातु वसलाम होंगे कि जिनको राह खुदा में यह के बाद दीगरे कुर्बानियों के मरहले से गुजरना पड़ा और जा बजा आपने अल्लाह के लिए इम्तिहानात के अंदर अपने आप को डालते गए और कामयाबियां हासिल की। एक इम्तिहान वो भी आया कि जब नमरूद ने आग में जलाने का फैसला किया, खंदक को आग से दहकाया गया, मिंजनीक में आपको बरहना करके रस्सियों में जकड़ के छोटा सा बना के रख कर मिंजनीक के जरिए उस आग में फेंका गया, उस वक्त आपको बेलिबास किया गया था। आखिरत में सबसे पहले अल्लाह पाक जब लिबास पहनाएंगे अपनी मखलूकात को तो हजरत इब्राहिम अला नबीना वाले सलातु वस्सलाम होंगे। तिलकर रुसुल फद्दलना बाअहुम अला बाअ, ये पैगंबर हैं जिनको हमने बास को बास पर फौकियत और रुतबे और मकाम अता फरमाए हैं। सबसे बुलंद बाला शान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, नंबर दो पर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना वाले सलातु वस्सलाम, और तीसरे नंबर पर हजरत मूसा कलीमुल्लाह, के इन हजरात की कुर्बानियों में जिंदगियां गुजरी हैं। अल्लाह की जात वो जात है कि जरात के अंधेरों में पहाड़ की चट्टान की तह में काली चींटी के चलने को भी देखते हैं और उसके पांव से आने वाली सलसलाहट को भी सुनते हैं। उस अलीम खबीर जात का इस्तेहजार जब बंदे को नसीब हो जाए, बंदा फिर गुनाह करते हुए डरता है। अगर डरे ना, कम से कम शर्म जरूर करता है, हया जरूर आती है कि अल्लाह के होते हुए गुनाह कर रहा हूं। यही डर यही शर्म उसको गुनाह से रोक लेती है। इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में अल्लाह के नजदीक महबूब बंदा, मुकद्दस और मोहतरम बंदा वही है जो अल्लाह से डरता हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजाहत फरमा दी कि किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई फौकियत हासिल नहीं, तुम सब एक बाप की औलाद हो आदम से और आदम बने हैं मट्टी से, मट्टी पामाल होती है। انسان بھی جب اپنی حقیقت کو پہچانتا ہے تو اتنا ہی زیادہ وہ بندگی کے اندر اپنے آپ کو پامال کرتا ہے، بد اخلاقی سے بچتا ہے، حسن اخلاق کا پیکر بنتا ہے. مقصد حیات اللہ تعالی کی یاد، مقصد زندگی اللہ تعالی کی بندگی. تو جب اپنے آپ کو انسان مٹاتا ہے، جتنا زیادہ بندگی کے اندر لاتا ہے، حسن اخلاق کا پیکر بنتا ہے، اس کی ذات سے دوسری افراد محفوظ ہو جائیں، یہی بندہ اللہ تعالیٰ کا نزدیک ہو جاتا ہے. زندگی کے لمحات میں سب سے اعلیٰ، اونچا، ارفع، اکمل جو لمحہ انسان کا ہوتا ہے، بندے کا اپنے مالک و خالق سے قرب کا، وہ سجدے کا لمحہ ہے. اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے پروردگار سے اپنے زندگی کے لمحات میں سب سے قریب ترین اس لمحے میں ہوتا ہے جب وہ سجدہ کرتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عبادت میں لا کھڑا کرتا ہے، پاک و صاف ہے، رخ اپنا اللہ کے گھر کی طرف کیا ہوا ہے، توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، نماز میں تلاوت کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، جھکتا ہے، اٹھتا ہے، ہوتے ہوتے اپنی پیشانی کو جب سے سب مقدس ہے اللہ کے آگے خاک آلود کر لیتا ہے. میں جب سجدے میں سر رکھ دوں، زمین کو آسماں کر دوں، دیوانہ بڑی شان سے دیوانہ بنا ہے. بندہ جب سجدہ کرتا ہے فرش پر، در حقیقت ہوتا ہے وہ عرش پر. تو یہ بندگی ہے، اپنے آپ کو مٹانا. فرمایا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. گندم ہے، اناج ہیں، دانہ جات ہیں، کھجور کی گٹلی ہے، آم کی گٹلی ہے، دیگر پھل فروٹ کی جو بیج ہیں زمین کے اوپر شیشوں پر ان کو سجا کر رکھ دیا جائے، سالہ سال بھی رکھے رہیں، کبھی اس میں پیداوار نہیں آئے گی. ان بیجوں کو، ان دانوں کو جب خاک آلود کیا جاتا ہے، مٹی میں ملیا مینٹ کر کے دفن کر دیا جاتا ہے، پھر وہاں سے باغ و بہار نکلتے ہیں، ہری بھری لہلہاتی فصلیں اگتی ہیں، سبزہ اگتا ہے. یہی ایمان کی کھیتی ہے کہ عقائد اس کا بیج ہے، اعمال اس کی فصل ہے. عقائد درست ہوں گے، سچے اور مضبوط اور مستحکم ہوں گے، صاف ستھرے ہوں گے، بیج کے اوپر پوری فصل کا مدار ہوتا ہے. قیمتی بیج قیمتی داموں انسان خریدتے ہیں، اور اس کی فصل پھر اسی اعتبار سے خوب عمدہ نکھار کے ساتھ وجود میں آتی ہے. عقیدے کا بیج جب سیدھا ہوگا، مضبوط اور مستحکم ہوگا، ٹھوس ہوگا، اس بنیاد پر نکلنے والے اعمال کا پھل اور درخت وہ بھی مضبوط، مستحکم، ٹھوس اور سیدھا اور درست ہوگا. عقیدے میں تزلزل ہے، عقیدے میں خرابی ہے، فساد ہے، اسی کے مطابق اعمال مرتب ہوں گے. عقیدہ درست، اس کے مرتب ہونے والے اعمال بھی درست اور خلوص کے ساتھ جو بھی عمل اللہ تعالیٰ کے لیے بندہ انجام دیتا ہے، عند اللہ مقبول ہو جاتا ہے. سارے معاملات اللہ پاک نے کھول کھول کر بیان فرما دیے ہیں، ہماری آنکھیں کھولی ہیں کہ آخرت کی منزل کی طرف رواں دواں ہو، ہوش میں آ جاؤ. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر پلٹ کر ہمارے پاس آنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہم دنیاوی زندگی میں شر اور خیر کے ذریعے تم کو آزمائیں گے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پلٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے. کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، تین آیات اللہ پاک نے موت کے ذائقے کو چکھنے والی بیان فرمائی، تیسرے میں تفصیل بیان فرما دی. کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. نَمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کا دن جب برپا ہوگا، دنیا میں کیے ہوئے تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ تم کو دے دیا جائے گا. نیکی کر کے آؤ گے تب، بدی کر کے لاؤ گے تب، تمہاری اس محنت کا ثمرہ پورا پورا تمہیں دیا جائے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جس کسی کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں. یہ راہ گزر ہے. کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اور انداز بھی بتاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر. فرماتے ہیں کہ میں اور حضور آمنے سامنے تھے، آپ نے مبارک ہاتھ میرے کندھے پر رکھا، دستے مبارک میرے کندھے پر رکھا اور فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. عبداللہ اس دنیا کے اندر ایسے رہنا ہے جیسے کوئی پردیسی کسی پردیس میں جا کر رہتا ہے, مختصر سا اس کا گزر بسر ہوتا ہے. او عابر سبیل یا کوئی راہگیر ہوتا ہے راہ گزرنے والا, وہ راستے گزرتے ہوئے پڑاؤ نہیں ڈالتا. یہ دنیا بھی آخرت کی راہ ہے, راہ گزر ہے, اس کو عبور کر کے ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ یہاں پڑاؤ ڈال لو, یہاں دل لگا لو, یہاں بسیرے جما لو. کن فی دنیا کا ان کا غریب, دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک پردیسی ہوتا ہے, کوئی مسافر ہوتا ہے, وہاں وہ عارضی اور وقتی اپنا ٹھکانہ بناتا ہے. او عابر سبیل یا راہگیر کی طرح, رہ گزر کی طرح تم اپنا دنیا میں قیام رکھنا. پھر پوچھا عبداللہ موت کو کتنا دور پاتے ہو؟ کہا حضرت صبح کرتا ہوں تو شام کا یقین نہیں ہوتا, شام کرتا ہوں تو صبح کا یقین نہیں ہوتا. صبح کی تو پتہ نہیں شام نصیب ہوگی کہ نہیں, شام کی تو پتہ نہیں صبح نصیب ہوگی کہ نہیں. فرمایا بڑی لمبی امیدیں رکھتے ہو. میں تو نماز میں جب سلام پھیرتا ہوں دائیں طرف تو یقین نہیں ہوتا کہ بائیں طرف سلام پھیر پاؤں گا یا ملک الموت اس سے پہلے آ چکے ہوں گے. موت کی حقیقت کو سامنے رکھنے والا ہمیشہ ڈرتا ہے, خوف زدہ رہتا ہے. دو چیزیں جو ہمیشہ یاد رکھنے کی حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی, ہمیشہ اللہ اکبر یاد رکھنا, دو چیزوں کو, ایک اللہ کی ذات کو, دوسری موت کو. اور فراموش کر دینا دو چیزوں کو, دوسروں کے تمہارے ساتھ ہونے والے برے رویے اور سلوک کو, اور اپنی ذات کی طرف سے کیے جانے والے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کو, اس کو فراموش کر دینا. اور فرمایا کہ حفاظت کرنا نماز میں اپنے دل کی, کہ جب نماز پڑھ رہے ہو دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو, ایسا نہ ہو کہ اٹھک بیٹھک تو چل رہی ہے لیکن دل کہیں اور منہمک ہے. اور فرمایا کہ حفاظت کرنا اپنی نظر کی, کسی دوسرے کے گھر میں جب گئے ہو نظر جھکا کے رکھو کہ تم گھر میں داخل ہو کر اپنی نظر کہیں ادھر ادھر مت ڈال دینا. اور فرمایا کہ حفاظت کرنا اپنے معدے کی, دسترخوان پر جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہو تو دہم مار ساڑھے چار نہ ہو, پیٹ کو لالو کھیت نہ بنانا. فرمایا کہ حفاظت کرنا اپنے معدے کی, دسترخوان پر اعتدال کے ساتھ کھانا. نگاہوں کی حفاظت ہو, اپنے دل کی حفاظت ہو, اپنے معدے کی حفاظت ہو, دو چیزیں فراموش کر دینا, دوسروں کے برے رویے اور سلوک, بد اخلاقی بدتمیزی جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیے بھول جاؤ, اور تم نے جو لوگوں کے ساتھ احسان کیا, حسن سلوک کیا, اچھے رویے جو کیے بھول جاؤ. نیکی کرو, محفوظ کر کے اس کے اوپر ہمیشہ پردہ ڈال کے رکھو, چھپا کے رکھو. اور یاد رکھنا دو چیزیں, اللہ تعالیٰ کی ذات کو اور موت کو. اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والا کبھی غافل نہیں ہوتا. سردی کی سخت راتوں میں, ٹھنڈے موسموں میں بھی وہ اللہ کی یاد اس کو اٹھا دیتی ہے, جگا کر بٹھا دیتی ہے, نرم گرم بستروں سے اٹھا کر اللہ کے گھر میں لے آتی ہے. مجھے تو دیکھ کر رشک آتا ہے فجر کی نماز میں ان نمازیوں کی صفوں کو کہ جو سردی کی ٹھٹرتی راتوں کے اندر نکل کر گرم گرم نرم نرم بستر چھوڑ کے اللہ کی گھروں کا رخ کرتے ہیں. مد و جزر ہوتا ہے سمندر کے اندر, لہریں بڑھتی ہیں گھٹتی ہیں, کبھی کبھی پانی دور تک آ جاتا ہے, کبھی پیچھے ہٹ جاتا ہے. اللہ اکبر, رمضان المبارک میں یہ جوش ہوتا ہے اہل ایمان کا, مسجدیں فجر میں بھی وہ وہاں تک بھری ہوتی ہے. ہم باہر نماز نہیں پڑھ پاتے, نمازیں اندر رکھنی پڑتی ہیں کہ لب لب پورا صحن بھرا ہوا, اپنا پورا حال بھرا ہوا ہے, برآمدہ بھرا ہوا ہے, صفیں پیچھے تک جاتی ہیں فجر کی نماز میں. شروع دنوں میں پہلا عشرہ گزر جاتا ہے, بیچ کے دن آتے ہیں, مجمع چھٹتے 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 درمیان میں آ جاتا ہے. رمضان گزرتے ہیں, عام دن ہوتے ہیں, موسم معتدل ہوتا ہے, فجر کی نماز میں پھر بھی صفیں ہوتی ہیں, دو چار چھ آٹھ دس, ہر مسجد میں اپنے اپنے مخصوص نمازی ہیں. سردی میں اور زیادہ چھٹائی ہو جاتی ہے, مکھن نکل کے سامنے آ جاتا ہے کہ سردی کی ٹھنڈی راتوں میں برفیلی ہواؤں میں اب بھی جو بندے نکل کر گرم نرم بستر چھوڑ کے آتے ہیں, رب کعبہ کی قسم یہ امت کا مکھن ہے کہ جن کو اللہ کی محبت اللہ کے گھر کی طرف کھینچ کر لاتی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ سردی کے دنوں میں فجر کی نماز میں صفیں کم ہو جاتی ہیں, کبھی کبھی ہم صف درست کرتے ہیں ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی فجر کی نماز میں سردی کی راتوں میں. یہ محبت, حقیقی محبت جب ہو بندے کو اٹھاتی ہے, تڑپاتی ہے, بیتاب کرتی ہے, بے چین کرتی ہے, بستر پر سونے نہیں دیتی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقولہ تھا, فرمایا کہ مجھے گرمی کے روزے سردی کا وضو بے انتہا پسند ہے. کہ میرا رب کتنا خوش ہوتا ہوگا, گرمی ہے, چلچلاتی دھوپ ہے, بھوک ہے, پیاس ہے, لمبے دن ہیں اور بندہ بھوک اور پیاس میں اللہ کے لیے پھر رہا ہے دیوانہ اور مستانہ, اللہ میاں کو کتنا اچھا لگتا ہوگا. اور سردی ہے, ٹھنڈی ہوائیں, اس زمانے میں تو گیزر کا نام و نشان بھی نہیں تھا. آج تو پھر بھی گھروں میں گیزر کی سہولیات دستیاب ہیں, پھر بھی انسان حیل و حجت کر جاتا ہے. فرمایا کہ سردی میں ٹھنڈا وضو بڑا مزہ دیتا ہے, اللہ میاں کتنا خوش ہوتے ہوں گے بندے کے اس وضو پر. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارت دی ہے کہ جو سخت مشکلات کو جھیل کر نماز کے لیے وضو کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے رتبے مقام پا جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آخرت کے ماحول کو سامنے رکھ کر, دنیا کی حقیقت کو سامنے رکھ کر آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمایا. فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. انسان جا رہا تھا منزل مقصود کی طرف, راستے میں کھیل تماشے دیکھے, اس میں منہمک ہو کر وہیں رک گیا, منزل سے بھٹک گیا, منزل سے دور ہو گیا. اور جو منزل کی طرف جا رہا تھا ان کھیل تماشوں کو دیکھتا ہوا گزر گیا, منزل مقصود کو جا پا لے گا. ایک طرف تو دنیا کو دھوکے کا سامان قرار دیا, لیکن جب انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ آخرت کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا گیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, جنات اور انسان کو میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں, میری مان کر چلیں. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون, میں ان سے کوئی رزق کا مطالبہ نہیں کرتا, نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, اللہ کی ذات ہے جو بندوں کو کھلاتی ہے, طاقت والا, قدرت والا, قوت والا وہ دیتا ہے. تم عبادت کرو, میں تمہارے اوپر خزانوں کے دروازے کھول دوں گا. پیدائش کا مقصد بتا دیا کہ اللہ تعالی کی بندگی, نماز, روزہ, حج, زکات کے ساتھ اخلاقیات, معاملات کی صفائی, امانت, دیانت, سچائی, وفاداری, بے شمار شعبے ہیں دین اسلام کے, ان سب کے اندر کامل, مکمل, سچا اور کھرا بن کر دکھانا ہوگا, تب بندہ پھر اللہ تعالیٰ کا وفادار بندہ ہے. تو ایک طرف یہ دنیا کھیل تماشوں میں اپنے آپ کو گھیر لیتی ہے, غفلت میں ڈال دیتی ہے, تو فرمایا دھوکے کا سامان ہے. دوسری طرف جب آنکھیں کھل جائیں, دنیا ہی سب سے بڑی آخرت کی حقیقت ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, جو یہاں بیج بو گے اس کی فصل آگے جا کر کاٹو گے. یہاں محنت کرتے جاؤ, بیج اپنے محفوظ کرتے جاؤ, فصل اور کاشت آخرت میں ملے گی. ہر ہر عمل کا بدلہ اللہ پاک نے رکھا ہے, یہاں تک کہ مسجد سے اگر ایک تنکا بھی اٹھایا اس پر بھی اجر و ثواب اللہ پاک نے رکھا ہے. تو حقیقت اتنی بڑی ہے کہ دنیا ہی کے اندر کی ہوئی محنت, انما توفون اجورکم یوم القیامہ, قیامت کے دن تمہارے پورے پورے بدلے تم کو دیے جائیں گے جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو. تو دنیا ہی کی محنت, یہی کی نیکی اور بدی, یہی کے اعمال صالحہ, اعمال سیئہ, اسی پر آخرت میں نتیجہ مرتب ہوگا. کہیں بڑے لہلہاتے باغات ہوں گے, کہیں زہریلے مواد ہوں گے. نیکیاں کر کے گیا تو ہری بھری لہلہاتی سرسبز و شاداب کھیتیاں ہوں گی. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے شب معراج میں حضور سے جب ملاقات ہوئی, فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا, ان کو میرا پیغام دینا, جنت چٹیل میدان ہے, اس میں نہ کوئی باغات ہیں نہ محلات ہیں. بندے جب نیکی کرتے ہیں ان کی نیکیوں کے بقدر وہاں باغات اگتے چلے جاتے ہیں, محلات تیار ہوتے چلے جاتے ہیں. آج یہ کھیتیاں ہری بھری کرنے کا موقع ہے, آخرت کے محلات تعمیر کرنے کا موقع اللہ پاک نے زندگی کے قیمتی سرمایہ کی شکل میں ہمیں دیا ہوا ہے. حسن اخلاق کا پیکر بن کے, تقوی کا پیکر بن کے انسان اپنی زندگی کو صاف ستھرا بنا کر گزارنا شروع کر دے, آخرت کی کھیتیاں ہری بھری ہونا شروع ہو جائیں گی. خدا نہ خواستہ بد اخلاقی کرتا رہا, طنز اور تانے کے ڈنگ مارتا رہا, غیبت چغلی کرتا رہا, مذاق اڑاتا رہا, بہتان لگاتا رہا, کسی کے بارے میں بدگمان ہوتا رہا, تجسس اور ٹوہ لگاتا رہا, غیبت کے ساتھ چغلی کرتا رہا, شکایتیں لگاتا رہا, رشتے ناطے توڑتا رہا, ساری وہ خرابیاں اور خامیاں, بے ایمانی کرتا رہا, امانت میں خیانت کرتا رہا, حق تلفیاں کرتا رہا, تو یہ بڑے بڑے زہریلے بیج ہیں جن کے خطرناک درخت آخرت میں جا کر اس کو کاٹنے پڑیں گے. الامان والحفیظ, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, فہم دین عطا فرمائے, وقت سے ہم سب کو آخرت کی بھرپور تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آج سے میں اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.